الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إلا هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وأخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بادروا بالأعمال فتنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه بلبل همة خوش دقل شد همة چا بلبل ہمتن خوشد گل شد ہمتن چاک اے وائے بہاری اگر ای ہست بہاری دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ویدا زرگین دشین کانے دسہرا دے او پا زخمی زنگی چی دے ان دردی دو قابل قدر بزرگو محترم بھائیو اور عزیز دوستو آج حسن اتفاق سے ہمارے شیخ اور استاد جو اس زمانے میں پاکستان میں نادر الوجود اور مغتنم ہستی ہے وہ تشریف فرمائیں اور چاہیے تھا کہ حضرت ہی آج کی موعظت فرما دیں کیونکہ یہ لوگ ہی اس مقام کے ہیں کہ ایسے نازک موڑ پہ کلام کر سکے ہم تو وہ دیوانے جیسے ہوتے ہیں ظاہر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور ظاہر کو دیکھ کے روتے ہیں وہ ایک دیوانہ تھا پنجاب میں جب کبھی کوئی جلسہ ہوتا تھا کسی جگہ بھی جلسہ ہوتا تھا تو وہ دیوانہ پہنچ جاتا تھا اور وہ سٹیج پر آتا تھا اور لوگ ان کو جانتے تھے کوئی شخص اس سے لاؤڈ سپیکر منع نہیں کر سکتا تھا اور وہ لاؤڈ سپیکر پر آ کر کے بس دو شعر پڑھتا تھا گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے بس یہ سنایا پھر بھاگا نیچے اس زمانے کے حالات اور ان کے سامنے پیش آنے والے مسائل پر ہمارا تو یہی ادا ہے ہر جمعے کو جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ملک بھر اور دنیا کے تناظر میں اسلام اور مسلمانوں کا حال دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمانوں کی لاشوں سے گزر کر کوئی آگے چل رہا ہو اور پورا عالم اسلام خون میں لت پتے اور ہر جگہ اسلامی روایات اور اسلامی شاعر کا خون اور ان کا قتل اور ذبحہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جاری ہے کبھی ہم سنتے تھے کہ مغرب اور کفر کی طاقتیں اسلام کو نہیں چاہتی سنتے تھے یہ ہمت نہیں تھی کہ اخبارات میں کوئی ان کی بات آ جاتی زمانے کے رفتار نے ایسا نقشہ بنا دیا کہ آج اسلامی ملکوں کے سربراہ کی تقریر اور ان کا خطاب امریکی صدر کے املا کے مطابق ہوتا ہے وہ انہیں کچھ اپنی پسند کی چیزیں املا کراتے ہیں اور یہ پر انہیں اپنے اور اپنے ملک کے مفاد کے رنگ میں ڈال کر مناسب وقت میں اس کو پیش کر دے مولانا روم نے کہا ہے کہ پائے استدلالیاں چوبی بوون اور پائے چوباں سخت بے تمکی بوت یہ وہ ملک ہے اور وہ لوگ ہیں جو لکڑیوں کے پائوں سے قائم ہوئے ہیں ان کے اپنے پیر نہیں ہیں اور لکڑی کے ستون اور پائے سے جو ملک قائم ہو وہ بہت کمزور ہوگا وہ آج بھی گیا اور کل بھی گیا ایسے حالات میں علماء امت زعماء زمانہ ان کی ذمہ داری یہاں بہت زیادہ ہے. علماء پر دو قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ جل جلالہ سے اپنا رشتہ ایمان و عمل کا مضبوط رکھے, حالات کے اتار و چڑھاؤ سے کہیں اس میں فرق نہ آئے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. سورة ہود کے آخر میں جہاں 6-7 پیغمبروں کا واقعہ بیان ہوا اور ان کے ناکار قوموں کے عذاب کے واقعات بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی, وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ, ایسے سیدھے ہو کے رہیے جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے, اور جو لوگ آپ کے ساتھ سیدھے ہوئے ہیں توبہ کر چکے ہیں وہ بھی سیدھے رہے. وَلَا تَطْغَوْا, ادھر ادھر نہ ہونا, اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں. تو اس آیت پر فضائل قرآن ترمذی اور تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس زمانے میں 60-61 سال تک کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. پہلی سب میں کیسے آ گئے, مصیبت کرتے رہتے. اور حضرت کے داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہوئے, راویان حدیث کہتے ہیں مشکل سے 19 بال سفید ہو. تو حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت شیب شپت یا رسول اللہ, حضرت بڑھاپا کچھ جلدی نہیں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و آخوات و آ, سورت ہود جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, جس میں معذبین کے واقعات ہے کہ قوم نوح نے نافرمانی کی اللہ نے ان کو غرق کیا, قوم عاد نے نافرمانی کی اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا, سمودیوں نے سرکشی کی اللہ کا عذاب ان پر آیا, لوط علیہ السلام کے لوگ نافرمان نکلے اوپر سے نیچے پھینک دیے گئے, شعیب علیہ السلام کے لوگ غلط کار تھے تباہ کر دیے گئے, موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اور ان کے زمانے کے باغی و سرکش تہ و بالا کیے گئے. یہ واقعات جب میں پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں تو صدمات بڑھتے ہیں. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, حضرت آپ ایسا سیدھا ہو کے رہی ہے جیسے آپ کو کہا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا انقضت ظہری, میری کمر توڑ دی اس آیت, اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ بالکل سیدھا رہی ہے. انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے احکام کے فرمان بردار ہوتے ہیں, اور پھر آپ کا مقام اور مرتبہ تو سب میں نرالا ہے. فارسیان کہتے ہیں کہ مقربان را بیش بود حیرانی, مقام اور مرتبہ جتنی عظیم تر ہوتی ہے اس قدر احتساب بھی مضبوط ہوتا ہے, ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوهُ, ظالم لوگوں کی طرف ادنا جھکاؤ بھی نہ کریں, فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, اوہو آپ پکڑ لے گی آپ کو. یہ قانون ہے کہ جس قسم کی قوم کی طرف آپ میلان کریں گے وہی حشر آپ کا ہونے والا. چنانچہ بخاری مناقب اصحاب میں ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ حضرت بڑی تشویش اور غم لائے گئے کہ قیامت کے بعد جب جزا و سزا ہو جائے تو آپ تو عالی درجات میں انبیاء علیہ السلام کے صفوف میں داخل ہو جائیں گے, ان کے بھی سرتاج و سرخیل ہیں, اور ہم تو عام درجے کے مسلمان ہیں، اگر نجات ہو بھی گئی تو پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں درجے دور ہوں گے. ایک عام پیغمبر خاص قسم کے امتی سے ایک لاکھ پچیس ہزار درجے بلند ہے. ایک عام پیغمبر جیسے اسرائیلی پیغمبر ایک ایک وقت میں دس دس پندرہ پندرہ، وہ خاص الخاص امتی جیسے ابوبکر و عمر و عثمان و علی ہے، ان سے بھی ایک لاکھ پچیس ہزار درجے بلندی رکھتے ہیں. تو پھر خاص رسل اور پھر ان میں خاص مرسلین اور ان کے بھی سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو بہت بلند ہیں. آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، ایک شخص قیامت کے بعد درجات میں انہی کے ساتھ رہے گا جن سے وہ عقیدت و محبت رکھتا ہو. یہ ایک زبردست قسم کی بشارت ہے کہ ادنا درجے کا مسلمان بھی اونچا درجہ اللہ کے ہاں حاصل کر سکتا ہے. دل کے صدق اور اعمال کی خوش رنگی جب اللہ کے فضل اور عنایات اس کے ساتھ مطابقت کر لے. ایک عربی شاعر نے کہا بھی ہے ان المقادیر اذا ساعدت الحقت العاجز بالقادری، قضاء و قدر جب ساتھ دے دے تو ایک کمزور درجے کا آدمی بھی بلند مقام کو پہنچ جاتا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اولین اصحاب ہے وہ بہت اونچے درجے کے، بدر کے موقع تک اور فتح مکہ کے موقع تک جو لوگ ایمان لائے اور جہاد کیے اور اجور عظیمہ حاصل کیے. لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح مکہ تک تکلیفیں بہت زیادہ تھی، ہر طرف سے اسلام پریشان تھا اور مسلمانوں پر بوچھاڑ تھا حملوں کا. اس وقت جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ ہوئے ہیں وہ عالی الہمت مومن ہیں، عالی الدرجات ہیں. اللہ فرماتے ہیں بعد میں آنے والے ان جیسے نہیں، وہ بہت اونچے ہیں. بعد میں آنے والے کون ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ بہترین انجام ہے تمام صحابہ کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین لوگوں میں سے ہیں. مکے میں مشرکین کے ہاں زیر عذاب تھے کیونکہ اسلام لائے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر لیا. صحابہ کہتے ہیں کانا ابوبکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار تھے اور ہمارے سردار کو خرید کر کے آزاد کر لیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری میں ہے کہ حضرت جب معراج سے واپس ہوئے تو آپ سے کہا کہ اے بلال، میں جب بھی جنت کے دروازے میں داخل ہوتا یا جنت کی طرف چل پڑتا سمیت دفن علیک بین یدی، آپ کے جوتوں کی آہٹ آگے آگے محسوس ہوتی تھی. یہ کیسا عمل ہے آپ کا؟ کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے آسمانوں میں میں آگے آگے آپ کے جوتے کی آہٹ محسوس کرتا تھا؟ بلال کہیں چل رہا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اور وقت نفل پڑھنے کا، یہ نہیں کہ بس وضو کر لی اور ڈز نفل شروع کر جیسے لوگ آ جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی وقت نفلوں کا نہیں ہے. جو وقت نفلوں کا نہیں ہے ان اوقات میں نوافل پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کا مطلب ہے جیسے شراب پینا، خنزیر کا گوشت کھانا اور زنا کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ اس کو اور کس کو کہتے ہیں؟ وقت دیکھ کر کے عبادت کی جاتی ہے. عبادت میں بنیاد یہی ہے کہ کرنے والا مومن ہوگا، عمل سنت کے مطابق ہوگا، وقت صالح ہوگا. اگر کرنے والا غیر مومن ہے تو عبادت نہیں ہے، لعنت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو بھی ناجائز ہے. اگر طریق پیغمبر کا نہیں ہے، نفل ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ذکر ہے لیکن بالجہر کر رہا ہے، تو عبادات سے بدعات اور بے دینی بن جاتی ہے. یہی نماز ہے، ایک شخص بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے تو دو قول ہے علماء امت کے، ایک قول یہ ہے کہ صریحاً کافر ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، کافر تو نہیں ہے لیکن گناہ بڑا ہے. ترخی نے امام اعظم سے یہی نقل کیا ہے بحر شرح کنز میں. عبادت حقیقت میں پابندی کو کہتے ہیں، اس انتظار کو کہتے ہیں کہ وقت ہو جائے تو پڑھوں گا، اس اجلت کو کہتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی تیار ہو رہا ہے کہ وقت نکل رہا ہے. یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں اور یہ عبادت ہے. عبادت فرحت کو نہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے کہ چلو دیکھا جائے گا، جب بھی اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے. اس لیے جامع ترمذی میں ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جب سورج ڈوبنے لگتے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں اور عصر کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ میں ہے کہ وہ ٹونگے مارتا ہے کنقر دیک، جیسے مرغا ٹونگے مارتا ہے، وقت گزرا ہوتا ہے تو جلدی جلدی پڑھنی ہوتی. تو آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقی، تلک صلاۃ المنافقی، یہ تو منافق کی خصلت والی نماز ہے. اگر یہ میرا امتی ہوتا اور مجھ پر پورا ایمان ہوتا تو میرے طریقے کو رہنما بناتا. بغیر عذر کے تو کبھی مومن اس طرح نہیں کر سکتا ہے. دکان اس کی عذر ہے، کارخانہ اس کا عذر ہے، مہمان اس کا عذر ہے، یہ تو خود شریعت بنا ہوا ہے. یہ تو وہ بہانے اور آزار پیش کر رہا ہے جن سے شریعت ناواقف ہے. شریعت میں یہ بہانے ہے ہی. مہمان بیٹھے، آپ کہے کہ آپ مسلمان ہیں، یقیناً ہمارے مہمان جو آتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. نہ یہودی آتے ہیں، نہ عیسائی، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ ڈوگرے، نہ بوتڑے، نہ اور کوئی شیطان. ان کو آپ کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے بھی نماز پڑھنی اور آپ بھی چلیں. امام ابو یوسف کو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ لوگوں کو دین کی باتیں کرتے رہو، اس میں دو فائدے ہیں. اگر وہ دین مانتے ہیں تو قدردان ہو جائیں گے، تیری بہتری ہے، اور اگر دین نہیں مانتے ہیں تو چلے جائیں گے، ان کے جانے میں تیری بہتری ہے. لیکن یہ دوگلا جو زمانے کا ہے، جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ صرف لفظی مسلمان، جس کا دل اور سینہ ایمان کی عظمتوں سے خالی ہو چکا ہے، اس کو ایمان اور غیرت کی ہوا نہیں لگی، یہ کیا کسی شخص کو دین و بے دینی سکھا سکتا ہے؟ یہ تو آنکھ بکان نمک رفت و نمک نیز شد، اس کے لیے تو بہانہ چاہیے. آج یہ مہمان ہو گیا اور کل اس کا مہمان ہو گیا، بس دو بہانوں میں تو دو نمازیں چلی گئی. آج ڈیوٹی ہے اور کل دفتر ہے، اور آج افسر آ رہا ہے اور کل اس کا چپڑاسی مر رہا ہے. بس جو بھی صدمہ اور حادثہ ہوگا اس کا اثر عبادت پر ضرور پڑے گا. فلا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ جب آپس میں مل لیتے تھے تو دریافت کرتے تھے کہ رات کو تلاوت کس طرح کرتے ہو. ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص کا ذکر بخاری میں ہے، دونوں یمن کے گورنر تھے دو صوبوں کے. ابو موسیٰ کام سے فارغ ہو کر گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑتے، اور عمر بن العاص بھی کام سے فارغ ہو کر گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑتے. تو مغرب کی نماز دونوں ایک جگہ، جیسے کراچی سے ایک دوست چلا دوسرے حیدرآباد سے، اور نوری آباد کے پاس دونوں نے مل کر مغرب کی نماز پڑھی.
تو دریافت کرتے تھے کیف تقرأ القرآن، قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو ایک سناتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں شروع میں، اگر دیر ہو گئی تو پھر اخیر میں اٹھتا ہوں لیکن پورا کرتا ہوں. تو دوسرا ان کو سناتے ہیں کہ میں پڑھتا رہتا ہوں، جب نیند آنے لگتی ہے تو بس کر دیتا ہوں، سو جاتا ہوں، پھر درمیان میں اٹھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، پھر جب نیند آتی ہے پھر بس کرتا ہوں. محدثین کہتے ہیں یہ دوسرا طریقہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ پوری رات ٹوٹ گئی نا، ایک جگہ بھی پوری نیند نہیں ہوئی. اور پوری نیند نہ کرنا یہ عبادت کی روح ہے. عابد زاہد بنو گے تب جب نیند سے دل اٹھ جائے. عبادت اور زہد کی شیرینی اور چاشنی جب دل و دماغ کے ریشوں میں پہنچ جاتی ہے تو پھر ظاہری تو عام اور شراب اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا. عمر ابن العاص جب وہاں پہنچا ابو موسیٰ اشعری کے پاس، تو ایک آدمی ہاتھ پیروں سے بندھا ہوا تھا، لوگ جمع تھے. عمر ابن العاص نے پوچھا کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کہا کہ آمنا ثم ارتد، ایمان لایا تھا یہودی تھا پھر مرتد ہو گیا. تو عمر ابن العاص نے کہا کہ اس کو تم نے تماشے کے لیے بنایا ہوا ہے، اس کو ابھی تک چھوڑا ہے، قتل نہیں کیا. تب وہ موسیٰ اشعری نے کہا کہ ابھی قتل کر رہا ہے. تو حضرت عمر ابن العاص نے کہا کہ میں اتروں گا تب کے پہلے یہ قتل ہو جائے، اتنی دیر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو تربیت کیسے ہوئی ہے صاحب. اور آج ہمارے حکمرانوں کا اور ملک کے زعما کا حال دیکھیں کہ انہوں نے مل کر کے بش کو اپنا مانیٹر بنایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر ایک اسلامی ملک کو ذبح کیا. 1400 سال بعد مسلمانوں کے خون پسینے سے ایک اسلامی ملک وجود میں آیا تھا، بڑی مشکلوں سے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پہلا. اور ان کا جرم کیا تھا؟ نہ انہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا اور نہ شیخ اسامہ نے، اور نہ پوری دنیا کا کفر مل کر کے ایک رتی برابر جرم ثابت کر سکا. بلوہ تربتی من یافتم از غیب تحریری کی ای مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیری. ایک شاعر نے کہا ہے کہ اس مقتول کا جرم یہ ہے کہ یہ بے قصور ہے. علماء نے دین کی روشنی میں ببانگ دہل کہا کہ یہ پالیسی غلط ہے، اور اس سے صرف افغانستان کو نہیں پورے اسلام کو اور خاص کر پاکستان کو نقصان پہنچے گا. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کو دبانے اور ان کو دھمکانے اور کشمیر سے باز رکھنے کے لیے خود ہندوستان کو طریقہ بتایا کہ آپ پارلیمنٹ پر حملے کا الزام لگا دیں، اور اب ہندوستان کے ساتھ مل کر کے ہمارے مسٹر صاحب کو یہ املا کرا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں دہشت گردی بہت زیادہ ہے، آپ جلدی اعلان کریں، جلدی اعلان کریں. اور اللہ تعالی نے لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے ان کی عقلیں ختم کی ہے اور ان کے منہ پر مہر لگائی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا اور ہندوستان کا تو مقابلہ ہے اور اختلاف ہے، وہ بھی اپنے ہاں فلاں 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 مذہبی انتہا پسند ہندو تنظیم کو ڈسمس کرے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ نقشے کا ایک عظیم ملک لا تعداد انسانوں پر مشتمل، جن کے ہاں پوری تحریک چل رہی ہے مسلمانان ہند کو ہندو بنانا، ہمارے پورے پاکستان میں ایسی کوئی تحریک نہیں جو عیسائیوں کو زبردستی مسلمان بنائے، یا یہودیوں پر شبخون مارے، یا مرزائی قادیانی اور یا ہندو اور سکھوں کو مجبور کر لے. آج تک کوئی ایک فرق بھی اس کا نہیں پیدا ہوگا. ہمارے یہاں تو دین صاف ستھرا ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بالکل واضح ہے، صرف ہم اپنے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق متین کو بیان کر لے تو ان کے بتخانے ویران ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس تو نہ وہ لالچ ہے کہ ہم لوگوں کو دولت دے، زر و زن دے اور ان کو ادھر لے آئے، نہ ہمارے پاس وہ کھیل کھیلنے کی کوئی ضرورت ہے. حقائق موجود ہے، صداقت موجود ہے، اور وہ شریعت حق کی تشریف آوری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ناسوت میں مبوس ہونا ہے. ہمارے حکمران اپنے ملک اور اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتے. لالچی آدمی، خود غرض، وہ پوری بات نہیں کر سکتا. آپ خود سوچیں، آپ جب کسی افسر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ یہ میری تنخواہ بڑھائے گا، یہ خوش ہو کر کے میرا نوکری کا ایک عہدہ آگے کر سکتا ہے، تو وہ دس تنبیہ آپ کو کرتا ہے، سر 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 سر، آپ سر اور ہم خر، سر 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 سر، اس لیے غرض وابستہ ہے. خود غرض آدمی کبھی بھی بات نہیں کر سکتا. غریب ہونا اور بے وسیلہ ہونا عیب نہیں ہے، لیکن غیرت کے موقع پر غیرت کا مظاہرہ نہ کرنا، اور شجاعت اور بہادری کے میادین میں جوان مردی سے پیش نہ آنا، یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. اور میں تو حیران ہوں، یا اللہ حفاظت فرما. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہم جہاد کو کہتے ہیں، تو اس کہنے میں اور اس کہنے میں کیا فرق ہے؟ کہ چونکہ اسلام جہاد کی ترغیب اور حکم دیتا ہے، اور قرآن اور سنت کی اجلے تعلیمات جہاد پر مشتمل ہے، اس لیے جہاد سے آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا. تو سچی بات یہ ہے، ہم تو کسی سیاسی دعو پیچ کے لوگ نہیں، خالص ممبر و محراب اور کتاب کے لوگ ہیں. کہ جب یہ شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں کمال آتا ترک کو اپنا رہنما سمجھتا ہوں اور مشہد راہ سمجھ. ہمیں تو یہ خوف ہے کہ جیسے کمال آتا ترک نے ترکیے میں اسلام کا خون کیا ہے، کہیں اس کو اس منصب پر معمور نہ کیا گیا ہو کہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ جہادی تنظیموں کو ختم کرے. اور پھر جہاد کے مجاہدین تو ہر شخص جانتا ہے کہ دینی مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں، تو مدرسے بند کر دے. مدرسوں کی تعلیم کی رہنمائی اور اس کی ترغیب ممبر اور مسجدوں سے، تو اس کو روک لے کہ بھئی یہاں بیان نہیں ہوگا. اور پھر جب مسلمان جمع ہوتے ہیں اور آیتیں سنتے ہیں تو ان میں جہاد کا جذبہ آ رہا ہے، تو نماز پر پابندی لگا لی جائے کہ بھی نماز با جماعت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو سارے سلسلے آپس میں جڑے ہوئے. اور کیا یہ کچھ کم سانحہ ہے کہ انہیں مطلوب تو شیخ اسامہ تھے، وہ نہیں ملے اور انشاءاللہ آخر تک نہیں ملیں گے، اور تاریخ یہ ثبت کرے گی کہ اس میں امریکہ کا منہ کالا ہوگا. انہیں پناہ دینے کے جرم میں طالبان حکومت وہ ختم کر دی گئی، امان احمد عمر صاحب اور ان کے رفقاء تس نس کر دیے گئے، اور ان کی تلاش جاری ہے. امید ہے اللہ کے فضل و عنایت سے کہ انشاءاللہ وہ بھی محفوظ رہیں گے. یہ بھی امریکہ کے لیے روسیائی کا ایک دوسرا موقع ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان پر جس انداز سے بمباری اب بھی جاری ہے، تو وہاں انسان اور مسلمان نہیں مر رہے. کوئی بتا رہا تھا کہ وہاں کسی پہاڑی پر ایک لاش رکھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، جا کے دیکھا تو اس کی جیب میں ایک کارڈ نکلا، پتہ چلا کہ وہ فرانسیسی تھا، یہاں آ کے اسلام لایا اور پھر جہاد میں رہا، اور کئی دنوں تک اس پہاڑ پر بھوکا پیاسا رہنے سے انتقال ہو گئے. اور ایسے کتنے ہزار لاکھوں انسان اور مسلمان ہو گئے جو اس صفاق اور ظالم کے اس ظالمانہ اقدام سے موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں اور اتر چکے ہیں. ان کی طرف سے پوری دنیا کی انسانیت میں غیرت کا ادنا درجے کا جذبہ نہیں کہ وہ بیان دے. اور تعاون تو چھوڑے کہ امریکہ انسانیت کے خلاف کر رہا ہے, اور امریکہ دہشت گردی ختم کرنے کے پاداش میں کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد بن چکا ہے, اور شاید جب سے دنیا بنی ہے آج تک تاریخ الانس والجن میں اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا ہوگا جو اکیلے امریکہ کر رہا ہے. ہمارے ملک نے ان کے ساتھ اتحادی ہونے کا ثبوت دیا, لیکن 10 سے 35 ہزار پاکستانی وہاں مولی اور گاجروں کی طرح کاٹے گئے اور جیلوں میں ہیں اور رس رہے ہیں. ان کو روزانہ 40, 50, 100, 200 روز قتل کر کے پھینکا جاتا ہے. ان کو ایک دن میں اس لیے قتل نہیں کیا گیا کہ ان کی لاشیں وہاں سڑتی ہے اور ان کے پھینکنے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے. مگر پاکستان کے نمائندہ نے یہ بیان دیا کہ یہ ہم سے پوچھے بغیر گئے تھے, اس لیے ان کو وہاں مرنا چاہیے. غیرت اور رحم اور ہم نوائی اور اپنوں کے ساتھ ہمدردی کا تو نام و نشان نہیں. سوال یہ ہے کہ امریکہ کی اس دھمکی سے پہلے کہ دوست بنو یا دشمن, آپ بھی تو طالبان کا حصہ تھے. آپ کے وہ بیانات اور وہ ساری حرکات سکنات محفوظ ہے, تمام اخبارات بھرے پڑے. اس دور کے گئے ہوئے مسلمان بھی تو ہمارے پاکستان کے گئے ہیں, ان کے چھڑانے کے لیے ایک کلمہ اور ایک بات آپ ادا نہ کر سکے. بلاد عرب کے ہزاروں مسلمان, بلکہ لاکھ سے ان کی تعداد متجاوز ہے, جو سارے ملکوں سے وہاں منتشر, چیچنیا کے بھی, بوسنیا کے بھی, الجزائر کے بھی, فلسطین کے بھی, بلاد سعودیہ کے بھی, اور دیگر بہت سارے ممالک کے, وہ بھی بے اثر ہیں. اور کوئی بتا رہا تھا کہ انہیں جب جہاز میں بٹھاتے تھے قیدی بنا کر امریکن جہاز میں, تو ان کے جسم سے کپڑے اتارے پورے مکمل, اور صرف انڈر ویئر ان کو دے دیا گیا کہ بس یہ پہن سکتے آپ, اور کوئی کپڑا ان سے اٹھا دیا, اور اس حالت میں ان کو جہاز میں بٹھایا. اور یہ پاکستان کے لوگوں نے اور ایئرپورٹ کے پاس رہنے والوں نے تماشا دیکھا ہے. میں کہتا ہوں جس سرزمین پر ظلم ہو جائے اس سرزمین پر پھر عذاب کی بارش ہوتی. چنانچہ ان لوگوں کے اوپر 40 دن گزرنے سے پہلے پہلے پاکستان پر تکلیف اور عذاب ٹوٹ پڑا ہے. آج کے اخبارات دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ طالبان حکومت ختم کرنے سے پہلے جو بہارت تھی وہ اور ہے, اور اب جو بہارت ہے وہ بالکل علیحدہ ہے, بالکل علیحدہ ہے. اور اب وہ پاکستان کو ایسی دھمکی دیتا ہے جس طرح بش طالبان کو دیتا تھا, اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا پڑے گا جو امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ کیا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ جو سلوک شروع کیا ہے, امریکہ کے اکسانے, حکم دینے اور پورے معاہدہ کرنے کے بعد یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک ملک کو افرادی حیثیت سے بھی نہتا کیا جائے, عالم میں بھی اس کو بدنام کر دیا جائے, لوگ بھی اندرونی خانہ ان سے ناراض کر دیا جائے, مذہب کے رہنما بھی ملک کے دلازاری سے زخمی موجود ہو, ایسے حالات میں جب بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو دفاع کی صورت کیا بنے گی؟ امریکہ اور برطانیہ نے تو پہلے کہہ دیا کہ چونکہ پاکستان دہشت گردوں کا آماجگاہ ہے, دہشت گرد وہ اسلام کو, دینی مدرسوں کو اور علماء اور مسلمانوں کو کہتے ہیں, اس لیے ہندوستان کی حکومت مجبور ہے کہ ان کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھا لے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیا, اور اپنے ملک کو بھی پہلے سے زیادہ حالت زار میں دھکیل لیا. ایسے حال میں مسلمانوں کا مذہب اور دین وہ بھی خطرے میں ہے. دین اور مذہب کی دو حیثیتیں ہیں، ایک وہ جو اللہ سے وابستہ ہے وہ تو قیامت تک رہے گی، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. امریکہ میں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، برطانیہ میں بھی مساجد ہیں، اور تمام کفر کے ملکوں کے اندر ان کے نہ چاہنے کے باوجود اسلام پھل پھول رہا ہے. لیکن وہاں کے مسلمان اور ان کا اسلام، وہ ان کا غلام ہے، وہ اسلام کی عظمت اور عزت کا کوئی کام نہیں کر سکتے. کل کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہے جو وہاں رہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دھمکانے آ جائے نا تو ہمیں بتاؤ. تو میں نے کہا جب ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں اب ہمیں مت بتاؤ، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں کے مسلمان ان کے سہارے پہ رہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو قوم بھی دولت اور پیسے کی فقر و ذلت کے لیے کفر کے نیچے سر رکھ رہی ہو، وہ قوم ہمیشہ ذلیل و خوار ہو. غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اتنی بڑی شبخون مارنے اور اسلامی حکومت کو تس نس کرنے کے بعد پورے اسلام پر مسلسل حملوں کے نتیجے میں پورے عالم کے مسلمان امریکہ کے ہر طرف بائیکاٹ کر لیتے، کسی چیز پر شبہ بھی ہو کہ یہ امریکہ ساخت ہے اسے اٹھا کے پھینک دیتے، ان کی کمپنیز، ان کے کارخانے، ان کے ادارے، ان کی صنعتیں، ان کی مصنوعات، ان کی درآمد برآمد، تمام چیزیں جس ملک میں جس کنڈیشن میں ہے اسے اٹھا کے پھینک دیتے کہ خبردار کسی نے اسے استعمال کیا. کسی درجے میں بھی تو مومن ایمان کا اظہار غم غصے کا کر لیتے. بس انہوں نے وہاں بمبار شروع کیا ہوا ہے اور ہزاروں طلباء، اب تو طالبان نہیں، اب تو مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے، اخبار میں آپ نے پڑھا کہ جو عورتیں اور بچے پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے تھے ان پر اس دوران بم پھینکے گئے، اور وہ گلیوں میں عورتیں اور بچے گر کر کے مر گئے. خداوند تعالی یہ نہیں پوچھے گا کہ اے پاکستان کے مسلمانوں اور اے بلاد عرب کے مسلمانوں، تم یہ دیکھتے ہوئے تمہارا کیا جذبہ تھا، کیا درد تھا قلب کا، کیا سوز تھا جگر کا، کیا آواز اور فریاد تھی آپ کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ احتجاج کا تھا وہ نہیں کیا گیا، اس لیے اب اس ملک پر بھی اس جیسی کیفیت وہ مسلط کی جا رہی ہے. استغفر اللہ واسأل السلام والعافیہ. یقیناً ملک کے بعض مضبوط سیاستدان اور زعماء جو ایمان کی غیرت اور جہاد کا جذبہ اور قوم کا درد رکھتے ہیں انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اس وقت رہا کرنا ملک کی مفاد اور سلامتی کے لیے خطرے کا باعث. یعنی جن لوگوں نے امریکہ کو ایئرپورٹ دیے اور جن لوگوں کے دستخط سے امریکہ نے مسلمانوں پر بمبار کیا، یہ ملک کے مفاد و سلامتی میں ہیں. اس امریکہ کو کہے نا کہ ہندوستان ہم سے ہٹا دے، وہ تو آپ کو کہتے کہ آپ جلدی سے ہی تقریر کرے جو ہم نے بتائی، ورنہ ہندوستان کو کہا ہے وہ تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کی اسلامی حکومت ختم نہیں کی گئی، بلکہ اس بہانے پاکستان کی جڑیں کھوکھلے کی گئی اور پاکستان کو اس ڈگر پر لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ آئندہ یہاں نہ کوئی حکومت بنے اور نہ کوئی اسلام کی آواز اٹھا سکے جب تک کہ امریکہ سے تحریری اجازت نہ ملے. ان کو جب فرصت مل جاتی ہے تو کبھی کہیں گے مسجد کے خطبے پر پابندی لگاتے ہیں، ہم سے خطرہ ہے آپ کو، شرم و حیا تم میں نہیں. خطرہ جہاں سے تم پر عام مسلط ہوا ہے اور آپ کے سمندر میں ان کے 30 بحری بیڑے کھڑے ہیں، شرم کر کے ان کو کہو کہ پیچھے ہٹاؤ، اور تم اپنی بقا اور سلامتی کی بھیک جس بھوکے لہجے سے مانگتے ہو اس سے ہماری غیرت ہر وقت تڑپ اٹھتی ہے کہ ایسا کیا جرم ہم نے کیا ہے کہ بنے بنائے ہم ان کو غلام مل گئے، آپ کو خطرہ ہم سے، اس لیے کہ ہم قوم کو حال بتاتے ہیں، ہم قوم کو بتاتے ہیں کہ اس وقت اسلام کی عظمت اور برتری کے خلاف سب سے بڑا کام کرنے والا ہمارے ناجائز اور ظالم حکمران ہے، اور انہوں نے اول سے اخیر تک ایک پالیسی بھی ایسی اختیار نہیں کی جس کے نتیجے میں ملک کی ساکھ بلند ہو جاتی، اول سے اخیر تک تمام اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ملک دو سال کے بجائے ایک سال میں اور سال بھر کے مقابلے میں مہینوں اور ہفتوں میں ختم ہو جائے۔ ہمیں تو جس طرح اسلام سے عقیدت ہے اور ہمارا ایمان ہے اس کے پیش نظر ہم اپنے ملک کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور اپنے گھر کی حفاظت اور اس کا دفاع یہ ایمان کے مقتضیات میں سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کافر کے بارے میں کہا یخربون بیوتہم بایدیہم، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن کو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مسلمان کبھی بھی اپنے ملک کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور علماء جس طرح اسلام کے محافظ ہیں اس طرح ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، لیکن یہ بتانا تو ضروری ہے کہ بھئی آپ کس ڈھنگ پہ چل رہے ہیں، آپ کے لوگوں نے مل کر غلط پالیسیاں لڑ کر 30 سال سے پہلے پہلے پاکستان کا ایک بازو کاٹ کر مشرقی پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اس کی جگہ بنگلہ دیش پر دستخط کر کے اسے منظور کر لی ہے، آپ نے تو یہ کیا ہے، اور علماء آج تک دل و جان سے اسے مشرقی پاکستان کہتے ہیں۔ یہ سب حکمرانوں کی نالائکی تھی، ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے مسلمان مسلمانوں کو ڈھاکے کی گلیوں میں ذبح کر رہے تھے۔ میں وہاں ایک دینی مدرسے کے سالانہ جلسے میں گیا تو جس جگہ سے ہمیں جانا تھا وہاں سے دوسری جگہ جانا بہت قریب تھا، لیکن وہ ہمارے جو بزرگ تھے وہاں میزبان وہ بڑے دل سے درد و غم رکھنے والے، وہ ذرا لمبے راستے سے گاڑی چلا کے تھے، میں نے دریافت کیا کہ یہاں گلی سے پابندی ہے، تو وہ چپ ہو گیا۔ میں بھی حیران ہوا کہ کیوں چپ ہوتے، کوئی دشمنی ہے یا کہ یہاں سے گاڑی نہیں گزارتے۔ آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ جس وقت سکوت ڈاکہ ہوا تو یہاں مسلمان سارے مغربی پاکستان کے رہتے تھے، اور ایک نوجوان لڑکی کو میں نے یہاں دیکھا کہ کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں کہ میرے ماں باپ کو قتل کیا مجھے قتل کرنے آ رہا ہے، لیکن یہاں کے لوگ ان کو جگہ نہیں دے رہے تھے۔ تو کہا کچھ دیر بعد میں دوبارہ وہاں یہاں آیا تو وہ یہاں گلی میں مری پڑی تھی، کسی نے پسول مارا اسے، تو کہنے لگے کہ اس وقت سے آج تک میں یہاں سے نہیں گزرتا کیونکہ میں ان کی امداد نہیں کر سکا اور وہ مر گئی۔ تو میں نے کہا کہ واقعی یہاں تو ہمارا آنا مشکل ہے، اگر یہ درد و غم ہم کو صحیح طرح یاد رہا تو شاید یہاں آنا بھی بند ہو جائے، اور اس سے زیادہ زہریلا نقشہ افغانستان کے مسلمانوں کا پیش کیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ سب و شتم اور ظلم اور بربریت کے حالات یہاں بنائے جا رہا ہے۔ اس لیے ایک طرف تو علماء دین ان کا ایک منصب ہے کہ وہ اپنی قوم کو دین کی روشنی میں آنے والے حالات سے آگاہ کر لے، یہ مسلمان عالم کا فریضہ ہے۔ اگر کچھ دیر بعد پانی کا ایک سیلاب یہاں گلشن پر آنے والا ہو، اور میں آپ کو قدیم زمانے کی روایات سنا کر باوجود جاننے کے یہ اطلاع نہ دوں کہ نماز کے بعد آپ تیاری کر لے اور شاید پانی یہاں پہنچ کے ہمیں بھی ڈبوئے، تو یہ تقریر شرعی تقریر نہیں ہوگی. اگر کسی سمت آگ لگی اور وہ آگ کی شعلے اور آگ کے لپیٹ میں آیا ہوا ماحول بجائے بغیر ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور ہم آپ کو اور ماضی کے واقعات میں تسلی دیتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دینی رہنمائی نہیں کہا جائے گا، اس سے زیادہ خطرناک ماحول حکمرانوں کے ہاتھوں بن چکا ہے اور اس سے زیادہ تکلیف کے حالات سامنے ہیں. اگر اس پر ایک معذرت کی گئی کہ میں اور میرا سارا ملک مسلمان ہے اور ہمارے قرآن و سنت اور اسلام کی روشنی میں کفر کا مقابلے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتا ہے، اور جہاد عالم اسلام کا فرض ہے، اس لیے میں امریکہ سے یا کسی بھی ملک سے جہاد کے خلاف پالیسی پر کبھی بھی بات نہیں کروں گا اور نہ ہم نواں بنوں گا، بات ختم. پاکستان نہ صحیح پر، ایسے دسو تھے اور نہیں تھے، اب وہ مغلیہ کی حکومت کہاں ہے اور وہ غلامان کہاں ہیں اور وہ درانی اور ساسانی کہاں ہیں اور وہ بلبن کہاں ہیں، سارے ختم ہو گئے. یہی کام تو ملا عمر نے کیا ہے کہ اس نے کہا امریکہ کے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، افغانستان کی حکومت رہے یا ختم ہو جائے، کیسا ختم ہے؟ نر سریخ یو گڑ دی. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم کو بہت ڈر لگ رہا ہے، ادھر فائرنگ ہو جائے گی، کراچی اسلام آباد بہت اچھی جگہ پیارے ہیں، مر جائیں گے. تو وہ تو ویسے ہی مار رہا ہے، غیرتی مر جاتے تو کچھ خدا تو خوش ہوتا، اور امریکہ کے چاپلوس بن کر کے مرے، نہ خدائی ملی نہ وصال صنم، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، کچھ بھی نہیں مر. افغانیوں کا اور کچھ نہیں، شہادت مسلمہ ہے، اور کچھ نہیں تو قیامت تک آنے والے مسلمان ان کی عزت اور غیرت کو سلام کریں گے. بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ غیرت کا جو مظاہرہ تاریخ نے کیا ہے اسلام کی طرف سے، اس کا ایک بہترین نمونہ افغانستان کے طالبان نے پیش کیا ہے اور پیش کر رہے ہیں. آج تک پوری دنیا کے اخبارات، سچے اور جھوٹے اخبارات، کوئی ایک ورق دکھائے کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے معافی مانگتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں بننا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد ہے، جہاد میں کوئی کافر اور دشمن سے معافی مانگتا ہے؟ اب بھی جب انہیں موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بدلے لے کے رہے. میں تو خود حیران ہوں کہ خدایا 1400 سال بعد آپ نے ایک کمزور عاجز اور مسکین قوم سے دین کی غیرت کا کتنا بڑا کام لے لیا ہے. وہ بظاہر ختم ہو چکے ہیں لیکن بباطن محفوظ ہو چکے ہیں، یہ بھی بتاؤ. اور ہم حقیقت میں محفوظ ہیں، بظاہر محفوظ ہیں لیکن حقیقت میں مر چکے ہیں، کیونکہ ہم نے غیرت، جہاد، اسلام کی عظمت، مسلمانوں کی حفاظت اور بقا کا سودا کیا ہے. صاف ستھرے دستخط ہو چکے ہیں. ہماری تقریریں آپ کو بری لگتی ہے کہ یہ خطبہ نہیں ہونا چاہیے ممبر پر، خطبہ نہیں لاؤڈ سپیکر پر. واہ بھائی واہ، جو بات کہی بخدا لا جواب کہی، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا. یہ چھلنی ہے نا، چھلنی جس سے یہ آٹا چھانتے ہیں، اس میں سوراخ گنے کبھی آپ نے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 2, 4, 10, 20 سینکڑوں. اس چھلنی نے ایک دن سرائی کو کہا کہ تجھ میں 2 سوراخ ہے، اس نے کہا خلو کو ناٹو داؤ کو رسم رسوری ادھر کے. اس نے کہا اپنے آپ کو پہلے دیکھو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں کہتے ہیں ہم تو پابند ہیں قرآن و سنت کے، ہم تو اگر جوش اور تیش میں آ بھی جائے تو کہیں گے وہی جو آیات و حدیث کے مطابق ہو، زیادہ نہیں کہہ سکتے. ہمیں اللہ کے احکام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر سنت اور ارشادات کے تحفظ میں رہنمائی اور ترجمانی کرے. آپ اپنے حال دیکھیں کہ آپ کو لگام دینے والے سوائے امریکہ کے کوئی اور ہے؟ دشمن آپ کو لگام دے رہا ہے اور جانتے ہی ہے کہ وہ بدترین دشمن ہے، نہیں کہہ سکتے ہو. کہتے ہیں جی یہاں بم گر جائیں گے، کہتے ہیں جو درسی وہی مرسی، وہ تو ہونے والا ہے، وہ تو آپ کی اس پالیسی کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ نے افغانستان کو ان کے زیر ایٹم کرنے کے دستخط کیے، تو دوسرا نمبر آپ کا ہے، اور تیسرا سعودی عرب کا ہے، کیونکہ انہوں نے غیرت کا خون کر کے افغانستان پر امریکہ کا جو تاوان ہو چکا ہے وہ انہوں نے ادا کیا ہے. اوہ، مسلمان کو مرکز اسلام سے قتل کروایا ہے، وہ بھی نہیں بچ سکتے. القاعدہ ان کے لیے بہانہ، اسامہ سعودی النسل ہے ان کے لیے بہانہ، اور اسامہ کے ہزاروں جرنیل غیرتی نڈر مسلمان پوری دنیا میں، ان کا 90% افراد وہ سعودی عرب کے رہنے والا، وہ کیسے بچ سکتے؟ یہی ہوگا کہ ہم آپ کی ریاست ہے اور آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ کے صوبے دار ہیں، یہ آپ کا صوبہ ہے، آپ جس طرح کہیں گے ایسا ہوگا، پھر آپ محفوظ ہیں. اللہ کب الحاکمین اپنی خصوصی نصرت اور امداد فرمائے، اور ان نالائق اور غلط حکمرانوں کی وجہ سے اللہ ہم گناہگاروں کو، ملک و ملت کو، مساجد اور مدارس کو، اور اسلامی عزت اور غیرت کو سزا نہ دے. اور یا اللہ، ہم دل و جان سے معافی مانگتے ہیں اپنی طرف سے بھی، اور مسلمانوں کے قصور اور جرائم کی بھی، یا اللہ ہمیں معاف فرما. اور خدایا اپنا خصوصی قہر اور غضب امریکہ اور ان کے اتحادیوں پر نازل فرما. اور خدایا جیسے آپ نے عاد اور ثمود اور قوم لوط و قوم مدین کو نیست و نابود کیا تھا، تو خدایا اس طرح کا عذاب اور بلا امریکہ پر نازل فرما، اور ان کے ایٹم اور تمام پلانٹس منجمد فرما. اور خدایا اس جہاز کو بہت جلدی گرا جس میں بش سفر کر رہا ہو، اور اسلام کے خلاف، اسلام کے صفاق اور قتال جہاں جہاں ہو، یا اللہ انہیں اس عذاب سے دوچار فرما جو آپ ایسے موقعوں پر، ایسے لوگوں پر نازل فرماتے تھے. اور خدایا شیخ اسامہ اور مولانا عمر کو محفوظ فرما، اور ان کی عزت اور ان کی بقا اور ان کی اسلامی حکومت کو پھر بحال فرما. ونستغفر اللہم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیں. امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ توبے کے تین ارکان ہیں: الترک حالا، فوراً گناہ چھوڑ دینا، والندم علی ما مضا، گزرے ہوئے پر شرمندہ ہونا، معافی مانگنا، وعدم الاتیان فیما اتا، آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کرنا کہ جان جائے لیکن آئندہ یہ گناہ نہیں کروں. محمد انیف عبدالرزاق کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کو صحت و شفا دے. میرے چہرے پر ابھی داڑھی کی گنتی کے چند بال ہیں، اور میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، مگر مسئلہ یہ کہ میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، ملنے جلنے والے سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ برے لگ رہے ہیں. ابھی انہیں کاٹوں اور جب داڑھی پوری آئے تب رکھنا. میری عمر قریب قریب 18 برس ہے. آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. داڑھی رکھنا سنت ہے، اور جو اللہ دے وہیں رکھی جاتی. ایک بال ہو یا دو بال ہو، ان کو کاٹنا اتنا ہی گناہ ہوگا جیسے گھنی داڑھی کوئی کاٹے اور وہ مجرم اور گناہگار ہے. رہ گیا لوگوں کا کہنا، تو لوگوں کے لیے تو آپ نے نہیں رکھی ہے، اللہ کے خوش کرنے کے لیے پیغمبر کے طریق پر رکھی ہے. گھر میں خیر و برکت اور اتفاق ہو جائے، بھائیوں میں کوئی دعا، سورہ تغابن پڑا کرے اور دعائیں مانگا کرے. گھر سے ٹیلی ویژن، وی سی آر، تصویر والی چیزیں سب باہر نکالے. میں نے گزشتہ اتوار کو ایکسپریس اخبار میں آپ کی تصویر دیکھی جس میں آپ مولانا ولی راضی صاحب کے برابر میں بیٹھے ہوئے. مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ آپ جیسے مفتی جو کی تصاویر کے سخت خلاف ہے، ان کے خود کی تصویر ہے. اسی مجلس میں میں نے تصویر پر تقریر کی ہے، اور ولی راضی صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی قیادت میں 70 بڑے علماء کے دستخطوں سے آپ کے ہاں سے کتاب نکلی ہے، اس کا نام ہے تصویر کے شرعی احکام، اور آپ کے بھائی جان مولانا مفتی رفیع عثمانی نے جنرل ضیاء کی دارالعلوم کراچی آمد پر باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ یہاں کوئی تصویر نہیں بنے گی. تو میں نے کہا آپ وزیر ہو کر کے کیوں تصویریں کھچواتے ہیں؟
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مریض ہیں اور بیمار آدمی تو اوروں کو بیمار کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے. ان میں شرم و حیا ہوتی تو یا تو مجھے نہ بلاتے ہو یا تصویریں نہ کھینچتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملا عمر اسامہ فرضی نام ہے, ان کو کسی نے دیکھا تک نہیں, ہزاروں طالبان مر گئے اور ملا عمر اسامہ بچنے کے لیے. ماشاء اللہ, کل کوئی کہے گا کہ آپ بھی کارٹون ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اپنے بارے میں تیار رہے, دو چار مہینے سال بعد لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ بھی کوئی آدمی نہیں, ایسے کاغذ کیسے ختم ہو گئے. شرم کو تم مگر نہیں آتی, شرم ہو تو تمہیں آ جائے نا. کسی کی حقیقت اور انسانیت کا انکار کرنا انسان کا کام نہیں ہے. اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اخلاق کہتے ہیں حسن برتاؤ کو. قضا روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے؟ قضا روزہ. اگر اخلاق اچھے کرنے ہو تو سب سے پہلے کس چیز کو درست کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے صدق لانا پڑے گا, سچ بولنے کی عادت ہوگی, اور دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا, اور لہجہ نرم کرنا پڑے. کیا اپنی بات گفتگو میں تاثیر پیدا کرنے کو وظیفہ ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت. گھر کا پالا ہوا ایک بکرا قربانی کے لیے وقف کر دیا تھا, اتفاق سے چھری سے اس کے کان کٹ گئی. کیا اب بھی یہ بکرا قربانی ہو سکتا ہے؟ کان کٹے کی قربانی نہیں ہوئی تھی, قربانی اس جانور کی ہے. دو چار دن بعد اس کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دے آپ اور پھر پوچھے کی قربانی ہے, تو اسی طرح کی قربانی ہوگی جیسے بکرا ہوگا. آپ نے گزشتہ دور تفسیر میں فرمایا کہ آیت الکرسی میں پانچ موکلات ہیں, ساتھ ہی آپ نے بھی فرمایا کہ ایک سورت ایسی جس میں چالیس موکل. سورت کا نام سورہ مزمل. قرض دار کے لیے سورہ مزمل زیادہ معاون ہے یا سورہ مدثر؟ آپ سورتوں کو لڑاتے کیوں ہیں؟ سورت مزمل بھی پڑھا کریں, مدثر بھی پڑھا کریں. خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ, کثرت سے درود شریف بالخصوص یا اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلی واصحابی وبارک وسلم علیہ, مؤثر ہے بہت. انشورنس کروانا جائز ہے. مشہور تو یہی ہے کہ چیزوں کا اور انسانی زندگی کا دونوں کا ناجائز ہے, اور اس زمانے کے مفتیان اسی پر عمل پیرا ہے. لیکن مجھے اپنے شیخ اور استاد مفتی اعظم پاکستان نے بار بار کہا تھا کہ چیزوں کا انشورنس مجبوراً جائز ہے, جیسے کارخانے کا, گاڑی کا, اس کے حالبت زندگی کا ناجائز. میں اب بھی اس میں فرق سمجھتا ہوں. میری والدہ کافی دنوں سے بہت بیمار ہے, ان کے سے اللہ پاک سے شفا دے. کیا مسجد کے استعمال سے زائد چیز یعنی پرانی قالین وغیرہ طلباء اپنے مدرسے میں استعمال میں لا سکتے یا نہیں؟ طلباء مسجد میں ہی استعمال کر سکتے, جیسے ہمارے بالائی منزلوں میں طلباء رہتے ہیں, یا یہ کہ جب وہ بوسیدہ ہو کر کے پھینکنے کے قریب ہو جائے اس وقت بھی استعمال کی اجازت دی گئی ہے. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں اجازت دی ہے. بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزیں دوسری مسجد ہی میں ڈالی جائے, لیکن اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے طلبہ کو استعمال کی اجازت دی جاتی ہے. کیا ذکر بالجہر کرنا جائز ہے؟ جب کسی کا نقصان نہ ہو تو جائز ہے, لیکن اگر کسی اور کو تشویش لاحق ہو یا نماز میں خلل آتا ہو تو منع ہے. البتہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں مرقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسجد میں مطلقاً ناجائز ہے. سنت نمازوں کے بعد جماعت کے ساتھ دعا کرنا ضروری نہ سمجھی جائے, جائز ہے. ایک آدمی مسجد کے لیے جگہ وقف کرنا چاہتا ہے لیکن بعد پتہ نہیں کیا ہے, زمین کے نیچے ٹینکی ہوگی اس کے اوپر مسجد بنائے گا, یہ الٹا سیدھا سوال ہے. دارالافتاء میں نہ خط صحیح ہے نہ اردو صحیح ہے, ایک مصیبت ہے. معاشی طور پر پریشان ہوں, گھر کی کفالت بھی ذمہ جناب سے, روزی اور رزق میں برکت کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں, بلا ناغہ چاش پڑا کریں, اور فجر پڑھ کر اسی نشست پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ سورت شورا کی آیت نمبر 19 کا وظیفہ بنائے, 19 دن کے اندر اندر رزق کی بارش ہو جائے گی. لیکن میں 100% دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کام بھی نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو عورتوں نے یہی سکھایا ہے کہ کوئی تعویذ ایسی ہو جو آپ کے کان میں دے اور دوسری طرف سے ڈالر نکل آئے. ایسی تعویذ مجھے معلوم ہوتی تو میں روز لکھتا اور مدرسے چلانے میں مجھے مدد ملتی. جناب مولانا صاحب اس بارے میں حضرت شریعت کیا ارشاد ہے کہ بدعتی کا ذبیحہ جائز ہے؟ بدعتی جو بشریت کا منکر ہے اور غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے الگ تحقیق وہ کافر ہے، اس کا ذبیحہ مردار ہے، اس کے ساتھ نکاح بھی ناجائز ہے، اس کی اقتداء میں نماز بھی نہیں ہو سکتی. تبلیغی بھائی عموماً فرض نماز کے پتہ نہیں کیا ہے بعد تبلیغ کا اعلان کرتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ سلام کے بعد ان کا اعلان پہلے ضروری ہے یا دعا؟ نہیں، دعا کے بعد ان کو کرنا چاہیے، لیکن لوگ اٹھتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں ایسے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑے ہجوم میں کھڑے ہو جائیں گے، جی بیٹھ جائیے، اس کے بعد دیکھو پانچ چھ مامرے بیٹھے ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں بیٹھ گا، کیونکہ جو کام سلیقے سے نہیں ہوگا کبھی بھی زوردار نہیں ہوگا. انہیں آرام تسلی سے جب دعا ختم ہو جائے کہہ دے کہ بھائی کچھ لوگ دین کی فکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھیں، پانچ دس منٹ کے لیے بیٹھ جائیے، اور پھر ایک گھنٹہ تک لوگوں کو رگڑے دیتے ہیں، ایسا کون بیٹھے گا؟ میرے ماموں محمد عرفان اللہ کا دل کا بائی پاس آپریشن 15 تاریخ کو آنے والے، جناب سے تو اللہ پاک سے تو شفا دے، اللہ ان کو قوت قلب نصیب فرمائے. سب معلوم کرنا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری قسمت میں نہیں یا میری قسمت خراب ہے، معلوم یہ کرنے کے اس طرح کا کہنا ضروری ہے، یہ فرض ہے. یقیناً ہماری قسمت اللہ کی قدرت کا تابع ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہے وہی پہنچ رہا ہے، لیکن قسمت حقیقت میں علم الہی ہے. ہم تو اپنی تدابیر کے پابندے کے اچھا کام کریں، اچھا سوچے، برائی سے بچے. فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ لوگ تم کو پاگل و دیوانہ کہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ذکر جہرن من ہے، اس سے ذکر بالجہر مراد نہیں، یعنی اللہ کے ذکر کو سب کاموں سے زیادہ ترجیح دے دو. کیا مسجد کے علیحدہ حصے میں عورتیں باجماعت نماز ادا کر سکتی ہے جب وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی جگہ ہو، ان کا راستہ بھی علیحدہ ہو، مردوں کی نظر بھی نہ پڑتی ہو؟ پھر بھی جائز ہے، بہتر نہ آنا ہے. سجدہ تلاوت دوران نماز رکوع میں ادا ہو سکتے؟ جی ہاں. حضرت آپ اس مسئلے کا جواب دے کے، اگر مسجد میں مودودیوں کو اس میں امام ہے، اس کی داڑھی بھی بڑی ہے لیکن وہ جماعتی بھی ہے، تو اس کے پیچھے نماز جائز ہوئی یا نہیں؟ اور کیا آپ نے محلے والے مودودی مسجد کو چھوڑ کر برابر والی صحیح العقیدہ مسجد میں نماز پڑھے؟ مودودی نظریے کے پیچھے نماز کو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے آخری فتویٰ جو لکھا ہے جواہر الفقہ میں، اس میں ناجائز لکھا ہے کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ انبیاء اور صحابہ کے بارے میں ان کی زبان اور قلم محتاط نہیں. ہاں اگر کوئی مودودی ایسا ہے کہ وہ کہے کہ میں مولانا مودودی کی عبارات اور نظریات سے یقیناً متنفر ہوں، اور میں اس کے مقابلے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، زیغم اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی اور محدث الاثر مولانا یوسف بنوری اور دیگر اکابر ملت نے جو کچھ کہا ہے ان کا پابند ہوں، تو وہ سیاسی پیسوں کے لیے مودودی ہوگا، نظریاتی مودودی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز. حضرت آپ نے اپنے درس میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ بچے کے باپ کا نام نہ بدلا جائے، یعنی ولدیت کی نسبت کسی اور کی جانب نہ ہو، تو یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک عورت کی دو بچیاں ہیں اور اس کو اپنے شوہر سے اپنے اور بچیوں کی جان کا خطرہ ہے، اور وہ اس سے عدالت کے ذریعے خلع لے کر باہر اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اور بچیوں کا پاسپورٹ بغیر تبدیلی نام والد بننا ممکن نہیں، اور یہاں رہنا خطرہ ہے، تو کیا اس صورت میں نہ ہوا؟ بھائی ہوا، کیا بات کہی! مطلب یہ کہ اس عورت نے اپنی جان بچانے کے لیے شریعت کو لات مارنی ہے. وہ عورت رہے یا مرے، کچھ بھی ہو جائے، جو بچیاں جس باپ کی ہے اسی کی رہے گی، یہ عورت اور اس کے ماموں کی مرضی کی بات نہیں ہے. سب غلط باتیں کرتے ہو. کل کوئی باپ سے ناراض ہو جائے تو پھر باپ کو چھوڑ دے، ایک اور پڑوسی کو باپ بنایا. وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت بھول جائے اور سورت کے بعد سیدھے رکوع میں چلے جائے تو سجدہ سہو کرنوں سے وتر ہو جائیں گے. بہت سے طلباء کو مدارس عربی میں داخلہ نہیں دیا گیا، انہوں نے بریلوی مدارس میں داخلہ. بہت اچھا کیا، تاکہ اچھے لوگ بریلویوں کے یہاں پہنچ جائے اور اللہ ان کو شرک و بدعت سے نجات دے. اصل میں صورتحال یہ نہیں ہے، طلباء جہاد کے ناکام ہونے کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ، اور مدارس میں جگہ نہیں. ہمارے ہاں 2000 کا داخلہ ہوا ہے اور اب بھی 10000 اور آ رہے ہیں، ہم کہاں سے داخلہ دیں گے، کہاں رکھیں گے ان کو؟ صرف ایک مہینے کے 4 سے لے کے 6 لاکھ روپے کا خالی آٹا آتا ہے. آپ بتائیں کہ یہ صرف 1500 طلباء کا یہ حال ہے، اگر یہ 5000 اور 10000 ہو گئے تو ایک مہینے کے خالی آٹے کا خرچہ 20 لاکھ. 20 لاکھ وصول کرنا آپ لوگوں سے کوئی آسان کام نہیں. یہاں تو اگر زکات 1,00,000 آ جاتی ہے تو 25 یہاں دیتے ہیں جہاں 24 گھنٹے رہتا ہے 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 75,000 شہر میں بانٹتے ہیں تاکہ لوگ اس کو اچھا سیٹ صاحب کا ہے. اس کو یہ عقل و غیرت نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں مدرسہ ہے مسجد ہے ہزاروں مسافر طلباء رہ رہے آ کے یہاں انتظامیہ سے معلوم کر لیں کہ بھائی خرچہ کتنے مہینے کا ہے آپ کو پتہ چلنا چاہیے. ہم تو یہ باتیں کرتے نہیں ہیں بس اللہ تعالیٰ نے صبر نصیب فرمایا ہے ورنہ بعض اوقات دل بہت دکھا رہتا ہے. یہ تو چھوڑو لوگ جا کے زندگی کے ادارے کو دیتے ہیں جو کہتے ہیں میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں ستیہ کے بکرے وہاں دیتے ہیں زکات خیرات وہاں جمع کرتے ہیں جی وہ بڑا کام کر رہا ہے اور ہم جو قرآن و سنت بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اور عرب و عجم کے طلبہ مسافر آئے یہ کام اس کو نظر نہیں آتا. اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس نے پینگوڑا ڈالا ہے کہ عورت زنا کر کے بچہ دے آرام سے یہاں ڈالے میں اس کا دادا بنا ہوا پالوں گا اس کے لیے. حرامیوں کے لیے پینگوڑے لٹکا ہے آپ کے خرچے پر حرامیوں کی تربیت ہو رہی ہے اور نمازی اور ایرونچی دونوں ایک خرچے سے مسلم اور غیر مسلم آپ کی زکات اور صدقے سے مرزائی اور قادیانیوں کا علاج معالجہ جاری. میں جب ریسٹ ہاؤس میں تھا عرفان حیدر عابدی وہ دوسرا جو مر گیا حادثے میں وہ بیمار ہو گئے تھے ایک رات میں 3 مرتبہ یہ شخص گاڑی میں آیا گارو ریسٹ ہاؤس ایک رات میں 3 مرتبہ مجھے کہتے ہیں دعا کریں. میں نے کہا میں تو لعنت کرتا ہوں آپ کے اوپر میں کیوں دعا کروں گا آپ تو دشمن خدا اور رسول کی خدمت کر رہے ہیں جو صحابہ کے مقابلے میں یہاں کے بیمار ہوا ہے غیرت لوگوں میں کہاں ہے. جب مولانا صاحب قسم کھا لی پتہ نہیں کیا کس کو دینا چاہیے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے کون سی زبان لکھتے ہیں لوگ تو شرم کرو ذرا ایسا لکھو جو پڑھنے میں نہ آئے تاکہ آپ کو خوب دعائیں ملیں. ایک عورت ہے جس کو اس کا خاوند 3 سے زیادہ دفعہ طلاق دے چکا ہے 3 سے زیادہ تو پھر 20-30 دی ہوگی 3 اس پر واقع ہو جائے باقی محلے والوں میں بڑھ جائے اور جبکہ اس شخص کا ایمان بھی مشکوک ہے ماشاءاللہ مگر وہ عورت صرف اس وجہ سے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں اس شخص سے علیحدہ ہوتے ہوئے ڈرتی ہے جبکہ وہ شخص بہت زیادہ ظلم کرتے اس عورت کی جان عزت و آبرو اس عورت کی عزت کا ہے وہ تو زانیہ ہے پکی پکی. 3 طلاق کے بعد اس خاوند کے ساتھ بغیر حلال شرعیہ کے رہنا ایسا رہنا ہے جیسے کوئی اپنے بھائی اور والد اور بیٹے کے ساتھ زنا کر کے رہ رہا ہو. بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے کہ 3 طلاق کے بعد جو لوگ عورتوں کو رکھتے ہیں جیسے کما یو نا کہ ہو ابنتہ او اختہ او امہ جیسے کوئی اپنی بیٹی بہن اور ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہو. جب کوئی بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کی کوئی حقیقت ہے سنت طریقہ ہے اگر اس کے سیدھے کان میں صحیح صبح اور دوسرے کان میں غلط اذان دی گئی تو ساری زندگی غلط پڑھتا رہے گا نماز اس لیے تو فجر میں ہوتے نہیں کہتے جی میں نے ایک بچے کو اذان دی اس کے کان میں الصلاۃ خیر و من النوم پڑھا تو مجھے کہتے ہیں یہ بھی پڑھنا ہے. میں نے کہا یہ قابل اذان میں تو ہے تو کہنے لگا ہم نے تو آج تک نہیں سنا. میں نے کہا تیرے خاندان کا کوئی ایک آدمی کبھی فجر میں آیا ہے اس لیے تو فجر میں نہیں آ سکتا. یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں اٹھ کر نان پڑھتے ہیں اب تو 11 بجے اٹھتے ہیں. مولانا فتح احمد جیلندری کا ترجمہ قرآن معتبر ہے. داڑھی کے حد کا شرعی طریقہ کیا ہے گالوں کے بال لے سکتے ہیں پسندیدہ نہیں استخارہ کس طرح کیے گئے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگے کن مواقع پر جب امور مباح ہو جس کام کا بہتر ہونا معلوم ہے استخارے کی ضرورت نہیں جس کام کا ناجائز ہونا معلوم ہے استخارہ کرنا گناہ ہے. حضرت آپ میرے لیے دین پر استقامت کے لیے دعا ہم سب کے لیے یہ دعا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں استقامت علی الحق نصیب فرمائے. معارف القرآن مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ زکات کے علاوہ صدقہ کہاں تک کہ صدقہ الفطر غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے ایک عالم نے اس سے اختلاف کیا ہے نہ دینا بہتر ہے. دوبارہ دیکھ لو کہتے ہیں نا الٹا دیکھ کے آئے ہو. وہاں سب پوچھنا یہ کہ اسٹیٹ ایجنٹ کا کام جائز ہے یا نہیں کیا مطلب ہے جو جائز کمیشن ہے وہ جائز ہے ناجائز کمیشن ناجائز. میری دماغی حالت ٹھیک نہیں علاج بھی کروا رہا ہوں اللہ آپ کو صحت و زندگی دے. سفید پگڑی باندھنا زیادہ ثواب ہے یا کالی سفید زیادہ ثواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کی پگڑی باندھتے تھے اکثر سفید فتح مکہ کے موقع پر کالی. حضرت کیا جمعے کی اذان ثانی کا جواب دینا جائز ہے نہیں دینا بہتر ہے. فتاوی شام میں ہے اجابت الاذان حین اذن مکروہ اذان ثانی کا جواب دینا مکروہ ہے. آپ کے ارشاد کے بعد کی وتر کو رات کے آخری نماز بنانا چاہیے میں اب پابندی سے بہتر تہجد کے بعد پڑھتا ہوں. پوچھنا یہ کہ کبھی بھی بہتر پڑھنا ہو تو صبح صادق یعنی وقت فجر میں بھی بس دو تین منٹ رہ جاتے ہیں, ایسی صورت میں یہ نماز صحیح جیا صحیح ہے یا صبح صادق سے کم از کم اگر رہ گئے تو صبح صادق کے وقت پڑھنی پڑے گی قضا, جماعت سے پہلے سنتوں سے پہلے تین وتر پھر دو سنت, لیکن کوشش کرو کہ قضا نہ ہو. میں جس لڑکے کو پڑھاتا ہوں اس کا باپ پی آئی اے میں اعلی عہدے پر ہے اور ماں بیوٹی پارلر چلاتی ہے, کیا ان سے تنخواہ لینا جائز ہے؟ بس آپ بھی کبھی کبھی ناخن آ کے کیا کرے گا, اس پہ وہ رنگ لگائے, چلو آپ کے لیے تنخواہ جائز ہو جائے گی. آپ انہیں صحیح دین سمجھائیں تنخواہ جائز ہے. اگر جمعے کے دن حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں. کیا یہ حدیث ثابت ہے؟ حدیث پر کلام رہا ہے, جمال الدین ضلعی نے نظم الرایہ کے اندر اس کی تصحیح کی ہے, ملا علی قاری مرحوم نے اس پر کتاب لکھی ہے, الحج الاوفر فی الحج الاکبر. ابن حجر نے کہا ہے کہ گو حدیث موضوع ہے تاہم ثواب اور فضیلت ایسے حج کی ثابت ہے. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکے, ان کی کچھ زمین اور پلاٹ ہے جن کو ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی خریدار آتا بھی ہے تو دوبارہ نہیں آتا. ہمارا کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے, سب سے بڑی میں ہوں. 22 سال میری عمر ہے, کوئی وظیفہ بتا دے کہ اچھے اور صحیح دعاؤں بک جائے, اللہ آسان فرمائے, سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دے. آپ نے تقریر میں ان کے بیان فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت نے ان قبائل کے لیے دعا فرمائی, انہوں نے ان صحابہ کو شہید کیا جن کو ان قبائل نے اسلام سیکھنے کے لیے اس لے گئے تھے. برائے کرم کتاب کا حوالہ, بخاری شریف بیری مئونہ, کتاب الصحیح البخاری جلد ثانی مغازی بیری مئونہ میں یہ واقعہ ہے. مولانا صاحب رشتے دار اور خاندان والوں میں آپس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں, کبھی وہ لوگ ہم سے لڑتے ہیں, کبھی ہماری والدہ ان سے جھگڑنا چل جاتی ہے, آپس میں بےحد نفرت ہے. برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائے, سورہ تغابن پڑھنے شروع کرے. مولانا صاحب لڑکیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہوں, نماز کی پابندی بھی ہے, یہاں سے نقش حاصل کر لیں. کیا نماز جنازہ تیار ہو آدمی بے وضو ہے تو کیا اس صورت میں بھی تیمم؟ حکم یہی ہے کہ جب جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہے اگرچہ وضو خانہ سامنے ہے فوراً آپ زمین پر دو ہاتھ مارے اور شریک ہو جائے تیمم کر کے. ہری پگڑی والے دجال کے ساتھی ہوں گے, کیا ہے حدیث ہے, مشکات جلد ثانی 477. بخاری شریف کس سن ہجری میں لکھی گئی ہے؟ 262 میں امام بخاری کا وصال ہوا ہے, اس سے پہلے مکمل ہو چکی. قرآن کریم کی ٹیوشن پڑھانا شرعاً جائز ہے, تبلیغ کی نیت سے پڑھا سکتے ہیں. میں یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور میں یہ دلی خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کا نام رکھیں. بہت اچھا, عبداللہ عبدالرحمن, بہترین نام رکھو. خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کالا کیوں ہے؟ یہ ہیبت اور جلالی الوہیت کے لیے قدیم زمانے سے چلا ہے. اگر کالا نہ ہوتا سفید ہوتا تو پھر بھی آپ کا سوال ہوتا کہ سفید کیوں ہے؟ کیوں کہ تو کوئی ماں باپ ہے ہی نہیں نا, وہ تو ویسے ہی میدان میں پیدا ہوا ہے. اگر ایک شخص سے بھول ہو گیا نماز میں کہ میں نے ایک سجدہ کیا, دونوں سجدے بددستور فرض ہے, ایسی نماز کے لیے یا تو آخر میں ایک سجدہ کر کے سجدہ سہو کر لے اور یا پھر نماز دوبارہ پڑھ لے. حضرت ہمارے ایک عرب عالم سے میں نے سوال کیا کہ قضا نمازیں کیسے پڑھو, تو انہوں نے کہا کہ کثرت سے نفلے پڑھو. چونکہ ہمارے انفی واہ بھائی ہوا, بہت زوردار عرب عالم مل گیا تھا آپ کو. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ ان کو کہے کہ حضرت میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ, بس یہ دونوں باتیں ایک جیسی. آپ کو بہت اچھا عرب عالم ملا ہے جس نے الٹا دکھا دیا آپ کو. سنت پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہونے لگی, تکبیر اللہ حاصل کرنے کے خیال سے تحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا جا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, نماز پوری کر کے شریک ہو جاؤ. ریح کے غلبے کی وجہ سے بھی تحیات سلام پھیرو. ہاں اگر ایسا خطرہ ہے سلام پھیر دو عبد الرسول کے بعد. کیپٹن عثمانی کے ماڑی والے اور شیخ القرآن عبدالسلام کے بارے میں دونوں گمراہان زمانہ ہے. کیا الکحل والے عطر یا پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جواز کا فتویٰ ہے. حضرت صاحب کو ایسا وظیفہ بتایا کہ میں جلد از جلد اپنی والدہ کو حجاز مقدس کی زیارت کراؤں. دعا کوئی ایسی کتاب کا نام بتایا جس میں بدعتیوں کے عقائد کی قلی کھل گئی ہو. قرآن کریم, قرآن کریم میں جتنا مشرک و بدعتی کا رد ہے کسی کتاب میں نہیں. ویسے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب مدظلیوں کی کتابیں, خاص کر رائے سنت اور حضرت کی کتاب عبارات اکابر, دونوں رکھنا چاہیے. اس زمانے میں خضر علیہ السلام موجود ہے یعنی اس میں اختلاف ہے. درست یہ ہے کہ حیات ہے. وہ کمپیوٹر کے ذریعے پروجیکٹر یعنی حج کی تربیت دینا صحیح ہے یا نہیں؟ بہرحال زمانے حال کے مولوی تو جائز کہیں گے, لیکن عموماً تصویروں والے معاملات نامناسب ہیں. حضرت جمعہ کو آپ کی کیسٹ لے کر جاتا ہوں, اکثر خراب ہوتی ہے, صحیح ریکارڈ نہیں ہوتی. یہ آپ ان لوگوں کے لیے دعائے ہدایت کر لیں کہ یہ لوگ صحیح طرح کیسٹ بنائیں. آصف کی والدہ دماغ کی نس پٹنے کی وجہ سے اسپتال میں ہے، اللہ صحت و زندگی دے. وہ تو ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ دے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم ونسلک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہ جن بیماروں کے لیے کہا گیا ان کو صحت شفا عطا فرما، ان کے ہاں رشتے نہیں ہیں عزت کے، عفت کے، صلاح و فلاح کے رشتے عطا فرما. ان کے رزق میں تکلیف ہے، اللہ خزائن غیب سے اسباب رزق پیدا فرما. ان کے ہاں جھگڑے و خانگی امور پریشان کن ہے، اللہ باہم شیر و شکر بنا. ان کی اولاد نہیں ہے، صالح اولاد عطا فرما. اللہ حالات درست فرما، اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما. اللہ کفر کا رخ دوسری طرف پھیر دے، مسلمانوں سے ان کے توجہ ہٹائے، خصوصی امداد و نصرت شامل حال فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.